بدھ 6 جنوری کی سیربین کے ساتھ مہاپارا صفدر کا سلام. پنجاب کی حکومت نے صوبے میں داعش کی باقاعدہ موجودگی کی تردید کی مگر تسلیم کیا کہ کچھ مرد اور خواتین شام گئے ہیں.
کلدم جماعت کو دعویٰ سے تعلق تھا, 3 خواتین ہیں جن کا تعلق الہدا سے تھا, ان کے متعلق یہ کنفرم ہوا ہے کہ وہ گئی ہیں وہاں پہ.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. بی بی سی کو پاکستان کے صوبے پنجاب کے محکمہ داخلہ کی ایک دستاویز موصول ہوئی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے بعد اب نام نہاد دولت اسلامیہ پاکستان میں بھی قدم جمانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. صوبے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ حکومت کیوں پاکستان میں دولت اسلامیہ کے بحیثیت تنظیم موجودگی سے انکار کرتی رہی ہے.
بات یہ ہے کہ اگر 20 کروڑ کی آبادی سے چند لوگ جو ہیں وہ کسی بھی تنظیم کو, وہ جرمن میں ہو, وہ یو کے میں ہو, وہ یو ایس میں ہو, وہ سیریا میں ہو, وہ کسی اور جگہ ہو, اگر کچھ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو کے وہاں پہ اگر چلے جائیں چند لوگ, تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ تنظیم جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اس نے پنجے گاڑ لیے, یہاں پہ اس نے آ کے قبضہ کر لیا ہے؟ خبر ملی ہے یا اس سے جو باتیں ویریفائی ہوئی ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں, جیسے کہ وہ 3 خواتین ہیں جن کا تعلق الہدا سے تھا, ان کے متعلق یہ کنفرم ہوا ہے کہ وہ گئی ہیں وہاں پہ.
پاکستان کے صوبہ سندھ کے صحرائی علاقے تھر میں ایک بار پھر نومولود بچوں کی ہلاکتوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. سال 2016 کے ابتدائی 6 روز کے دوران 15 کم سن بچے دم توڑ گئے ہیں. کراچی سے ریاض سہیل.
ڈی ایچ او تھر پارکر ارجن کمار نے 15 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان بچوں کی عمریں 1 ماہ سے کم ہیں اور یہ پیدائشی امراض کے باعث ہلاک ہو رہے ہیں. ان کا دعویٰ تھا کہ تحصیل ہسپتالوں میں روزانہ کی بنیاد پر 250 بچوں کو علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہیں, اور جن بچوں کو مزید علاج یا بہتر علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں ضلعی اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے. دوسری جانب سول اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر اقبال بھرگڑی کہتے ہیں کہ دیگر اسپتالوں میں نرسری اور دیگر بہتر سہولیات موجود نہیں. دور دراز علاقے سے جب تک بچے یہاں لائے جاتے ہیں ان کی حالت کافی بگڑ چکی ہوتی ہے.
بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے مذہبی تنظیم جماعت اسلامی کے امیر متیع الرحمان نظامی کو 1971 کی جنگ آزادی کے دوران جنگی جرائم پر سنائی گئی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے. طاہر عمران.
جنگی جرائم کے خصوصی ٹرائبونل نے ملک کی سب سے بڑی اسلام پسند جماعت کے 72 سالہ سربراہ کو گزشتہ برس نسل کشی, قتل, تشدد اور ریپ کے 16 الزامات کے تحت یہ سزا سنائی تھی. آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سریندر کمار سنہا کی سربراہی میں سینئر ججوں کے پینل نے اس سزا کے خلاف متیع نظامی کی اپیل مسترد کر دی. متیع الرحمان کی اپیل مسترد کیے جانے کے خلاف جماعت اسلامی نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے. جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا موقف ہے کہ متیع نظام سمیت اس کے اہم رہنماؤں کو سزا سنائے جانے کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما ہیں.
پاکستانی حکومت نے پاکستان میں تعینات بنگلہ دیش کی سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے انہیں اگلے 72 گھنٹوں کے دوران ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے. وزارت خارجہ کے ایک اہلکار کے مطابق جس بنگلہ دیشی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان کا نام موشومی رحمان ہے اور وہ بنگلہ دیشی ہائی کمیشن میں سیاسی کونسلر کا عہدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہیڈ آف چانسلری بھی ہیں. شمالی کوریا نے اپنے سرکاری ٹی وی پر دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پہلی بار ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا ہے. شمالی کوریا کے تجربے کا اعلان سرکاری ٹی وی پر ان الفاظ میں کیا گیا. چین جو پیونگ یانگ کا دیرینہ دوست ہے اس نے بھی اس تجربے کی مخالفت کی ہے. ادھر جنوبی کوریا کے صدر نے اس تجربے کو اشتعال انگیز اور جنوبی کوریا کے مستقبل کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی اشتعال انگیزی کا اسی جب زبان میں جواب دے گا. ایران نے اپنا سفارتی عملہ سعودی عرب سے واپس بلا لیا ہے. یہ فیصلہ رواں ہفتے سعودی عرب میں شیعہ عالم سمیت 47 افراد کے سر قلم کیے جانے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے تناؤ کی وجہ سے کیا گیا. ایرانی میڈیا کے مطابق 54 سفارتکار اپنے اہل خانہ کے ہمراہ تہران پہنچ گئے ہیں. ادھر عراقی وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تناؤ کو کم کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے. اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران الجعفری کا کہنا تھا کہ اگر اس تناؤ کو کم نہ کیا گیا تو نقصان سب کا ہوگا. شمالی نائجیریا کی ایک عدالت نے ایک مسلمان عالم کو پیغمبر اسلام کی تذلیل کرنے پر سزائے موت دی ہے. شہر کانو میں شریعہ کورٹ نے عبد النیاس کو بلاسفیمی کا مرتکب پایا اور خفیہ سماعت کے بعد سزائے موت دی تاکہ ملک بھر میں مظاہرے نہ ہوں. برما کی نئی پارلیمان کے پہلے اجلاس کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے. نئی پارلیمان کے اراکین کا انتخاب 2 ماہ قبل ہونے والے عام انتخابات میں ہوا تھا. ان کا پہلا اجلاس 1 فروری کو بلایا گیا ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں ایک بار پھر مندی دیکھی گئی ہے اور یہ قیمت گر کر اب $35 فی بیرل ہو گئی ہے. خام تیل 11 سالہ تاریخ کی نچلی ترین سطح پر ہے. ترک حکام نے 1000 سے زیادہ غیر معیاری لائف جیکٹس کو قبضے میں لے لیا ہے جو ان تارکین وطن کے لیے بنائی گئی تھیں جو یونان جانے کے لیے سمندر عبور کرنا چاہتے ہیں. پولیس نے ازمیر کی بندرگاہ پر چھاپا مار کر جیکٹیں بنانے والی 2 نوجوان شامی لڑکیوں کو گرفتار کیا ہے. منگل کے روز 30 افراد سے زیادہ کی لاشیں ترکی کے ساحلوں سے ملی تھیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو .com پر ہماری شہ سرخی ہے، دولت اسلامیہ پاکستان میں قدم جمانے کے لیے کوشاں. اور ہم اسی خبر سے پروگرام کا آغاز کریں گے. پنجاب کے وزیر قانون کہتے ہیں کہ پاکستان میں داعش کا کوئی منظم نیٹ ورک موجود نہیں. حکومت پوری طرح چوکس ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. چند لوگوں کا انفرادی طور پر عراق اور شام جانا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ داعش نے پاکستان میں پنجے گاڑ لیے ہیں. تاہم بی بی سی کو پنجاب کے محکمہ داخلہ کی ایک دستاویز موصول ہوئی ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے بعد داعش اب پاکستان میں بھی قدم جمانے کے لیے کوشاں ہے. اس مقصد کے لیے پاکستان کے قبائلی علاقوں، خاص طور پر افغان مہاجرین کے کیمپوں پر توجہ دی جا رہی ہے اور پاکستان کے نوجوانوں کو بھی راغب کرنے کی کوشش میں داعش نے اپنا پروپیگنڈا تیز کر دیا ہے. اس دستاویز میں مزید کیا معلومات موجود ہیں؟ ہم نے بات کی اپنی ساتھی شمالہ جعفری سے اور یہ پوچھا کہ مراسلے میں داعش کی بھرتیوں کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے.
مراسلے میں خاص طور پہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان قبائلی علاقے ہیں ان کا ذکر موجود ہے کہ یہاں سے پناہ گزین کیمپوں میں جو لوگ ہیں ان کو ماہانہ 30 سے 50 ہزار روپے تنخواہ پہ داعش یا شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے لیے بھرتی کیا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ان کو بھرتی کرنے کے بعد یہاں سے افغانستان بھیجا جاتا ہے تاکہ انہیں جدید اسلحہ اور تربیت دی جا سکے. اور ساتھ ہی ساتھ مراسلے میں ایک جو کیمپ ہے افغان پناہ گزینوں کا شمشتو، اس کا ذکر ہے کہ وہاں سے کچھ نوجوان جو ہیں وہ افغانستان کے 3 مختلف علاقوں میں ٹریننگ کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا اس مراسلے میں کہ متعدد اور شدت پسند گروپ ہیں جیسے اسلامک موومنٹ ازبکستان، ترکستان اسلامک موومنٹ اور افغانستان میں موجود ازبک اور چیچن ملیشیا، احرار الہند، جماعت الاحرار اور لشکر جھنگوی وغیرہ جو ہیں وہ بھی داعش کا حصہ بننے جا رہے ہیں.
تو یہ بتائیے شمالہ کے مراسلے میں پاکستان کے نوجوانوں کو متاثر کرنے اور داعش میں شامل ہونے کے لیے اکسانے کے لیے کن سرگرمیوں کا تذکرہ موجود ہے؟
اس میں کہا گیا ہے اس دستاویز میں کہ اب تک داعش پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 53 CDs جاری کر چکی ہے جو عربی زبان میں ہیں اور یہ پروپیگنڈا CDs ہیں. اور ان CDs میں پیرس میں جو حال میں حملے ہوئے تھے ان کی فوٹیج بھی دیکھی جا سکتی ہے. اور ان میں یہ بھی کہا گیا ان ویڈیوز میں کہ اگر کوئی جنگجو جو ہیں وہ ان کاروائیوں میں مارے جاتے ہیں تو ان کے خاندانوں کی کفالت بھی کی جائے گی. اور ان CDs کے اندر جو ہے وہ جنگجوؤں کو حملوں کی تیاریاں کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا اور انہیں گلوریفائی کیا گیا ہے.
تو کیا پاکستان میں داعش کی تنظیم سازی سے متعلق بھی کچھ معلومات اس دستاویز میں موجود ہیں؟
جی بالکل. اس میں کہا گیا ہے کہ داعش نے اورکزئی ایجنسی کے حافظ سعید کو پاکستان میں اپنا امیر مقرر کیا ہے اور محمد خراسانی ان کے ترجمان ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے بھی جو کئی کمانڈرز ہیں وہ انہوں نے بھی داعش میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور حافظ سعید کے ساتھ الحاق کیا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک یہ نقطہ بھی اٹھاؤں گی کہ جو لا منسٹر ہیں پنجاب کے، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے، یہ جو مراسلہ ہے یہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ایک مراسلہ تھا، تو جو پنجاب کے لا منسٹر ہیں وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں. ان سے جب میری بات ہوئی اس سے متعلق تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹس تو آتی رہتی ہیں اکثر, اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں حقائق نہیں ہوتے. یہ 100% تحقیق شدہ انفارمیشن البتا نہیں ہوتی. اس میں کبھی کبھی انٹیلیجنس ایجنسیز تھوڑا بہت گیس ورک بھی کرتی ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار رہا جا سکے. یہاں پہ میں مہاپارا یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میری اس حوالے سے جو پنجاب کے وزیر قانون ہیں رانا ثناء اللہ, جو کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں, ان سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ لوگ اگر گئے ہیں پاکستان سے تو وہ تو اور بھی دنیا کے ملکوں سے گئے ہیں داعش میں شمولیت کے لیے, اور یہ ان کا انفرادی عمل ہے. ابھی تک یہاں پر ان کا کوئی باقاعدہ نیٹورک موجود نہیں ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی جو انٹیلیجنس رپورٹس یا مراسلے ہوتے ہیں یا آتے رہتے ہیں, اس میں موجود جو انفارمیشن ہے وہ 100% جو ہے وہ تصدیق شدہ نہیں ہوتی. اس میں گیس ورک بھی کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار رہا جا سکے. اور جو میری ان سے بات چیت ہوئی ہے رانا ثناء اللہ سے خصوصی انٹرویو, وہ آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان میں بھی ہمیں یہ پتا چلا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کی لا انفورسنگ ایجنسیز کا ایک گڈ ورک ہے. انہوں نے پری ایمپٹ کیا ہے کہ ابھی ایسے لوگ جو ابھی اپنے ذہن میں کوئی سوچ رکھتے تھے, ملیٹنسی رکھتے تھے, اور جو کوئی پروگرام بنا رہے تھے کہ ہم جائیں گے وہاں پہ سیریا اور وہاں پہ جا کے جو بھی نام نہاد جہاد ہے اس میں حصہ لیں گے, تو ان تک ہمارے سورسز پہنچے. کچھ لوگوں کو ڈسکا سے اریسٹ کیا گیا, اس کے بعد ان کے رابطے جہاں جہاں پہ بھی تھے وہاں وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کا قلعدم جماعت الدعویٰ سے تعلق تھا. جماعت الدعویٰ کے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے جو ہے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ راؤنڈ اپ کیا گیا. اور جو خبر ملی ہے یا اس سے جو باتیں ویریفائی ہوئی ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں, جیسے کہ وہ 3 خواتین ہیں جن کا تعلق الہدا سے تھا, ان کے متعلق یہ کنفرم ہوا ہے کہ وہ گئی ہیں وہاں پہ. اسی طرح سے کچھ لوگوں کا کنفرم ہوا کہ شاید وہ یہاں سے مسنگ ہیں اور وہ شاید وہاں پہ ہوں گے.
کتنے لوگ ہوں گے سر لگ بھگ؟
میرا خیال ہے کوئی 10-12 سے زیادہ نہیں ہوں گے.
پنجاب میں؟
جی پنجاب میں. یعنی اگر یہاں سے کوئی 10-12-15 لوگ گئے ہیں, اور کچھ 10-12-15 لوگ تیار تھے جانے کو, اور ہم نے ان لوگوں کو پری ایمپٹ کر کے پکڑا ہے, اس کے بعد انٹروگیشن ہوئی ہے, پرو ایکٹیو اپروچ اپنائی گئی ہے, اور ان لوگوں کو ہم انڈر سرویلنس رکھ رہے ہیں, تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی داعش نے یہاں پہ پنجے گاڑ لیے ہیں.
جی ایگزیکٹلی, وفاقی حکومت تو مسلسل ڈینائی کر رہی ہے.
نہیں بات یہ ہے نا کہ اس کو ڈینائی آپ کس طرح سے کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر 20 کروڑ کی آبادی سے چند لوگ جو ہیں وہ کسی بھی تنظیم کو, وہ جرمن میں ہو, وہ یو کے میں ہو, وہ یو ایس میں ہو, وہ سیریا میں ہو, وہ کسی اور جگہ ہو, اگر کچھ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو کے وہاں پہ اگر چلے جائیں چند لوگ, تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ تنظیم جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اس نے پنجے گاڑ لیے, یہاں پہ اس نے آ کے قبضہ کر لیا ہے؟
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو چلے گئے لیکن یہاں پر ان کا کوئی باقاعدہ نیٹ ورک, کوئی آرگنائزیشن کچھ نہیں؟
یہی ہم نے ڈینائی پہلے کیا ہے, یہی ہم اب کر رہے ہیں, لیکن ہماری اس بات کو جو ہے وہ کنفرنٹ کروا کے تو اس کی داعش کی گلوریفیکیشن کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ, کوئی نہ کوئی تبصرہ جو ہے وہ مختلف انداز سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے.
آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ جو ڈسکا سے پکڑے گئے وہ ماضی میں قلعدم جماعت الدعویٰ سے ان کا تعلق رہا, یا جو خواتین گئیں ان کا الہدا سے تعلق ہے جو ابھی تحقیقات سے پتہ چلا ہے, تو یہ جو ادارے ہیں ان کے, ان کے اوپر یا ان کے خلاف کوئی کاروائی یا اس پہ کوئی ایکشن, کوئی چیک بیلنس؟
جو 2-4 خواتین جو ہیں وہ خود سے انسپائر ہو کے چلے گئی ہیں, یا الہدا نے باقاعدہ ایک آرگنائزیشن کے طور پہ لوگوں کو اس بارے میں جو ہے وہ اس طرف لگایا ہے, اس کی ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم اس کو پورا جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں.
تو سر جو تحقیقات ہوئی ہیں, جو لوگ گئے ہیں وہ گئے کس راستے سے, کس طرح سے گئے؟
جو گئے ہیں اور اس کے مطابق یہی پتہ چلا کہ وہ یعنی باقاعدہ ویزا لے کے گئے ہیں, یعنی براستہ ایران ٹرکی.
ٹھیک, تو سر ایک جو بہت کرٹیسم آتی ہے وہ مولانا عبدالعزیز کے حوالے سے آتی ہے کہ انہوں, ان کی تو وہاں پہ مدرسے کی لڑکیوں نے اوپنلی ابو بکر البغدادی کو انوائٹ بھی کیا لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی.
جو لال مسجد پہ ایکشن ہوا تھا وہ کتنا کنڈیم ہوا ہے, کس قدر کنڈیم ہوا ہے, کس قدر آر واکس آف لائف نے کنڈیم کیا ہے, تو پہلے کسی ایکشن سے پہلے اس کی گراؤنڈ, اس کی لیگل پوزیشن کو پوری طرح سے دیکھا جانا چاہیے. اور میں سمجھا کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں پوری طرح سے اس بارے میں الرٹ ہیں, اور کوئی اس میں کمی کوتاہی کوئی بھی مرتکب نہیں ہوگا.
یہ تھے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ جو ہماری ساتھی شمائلہ جعفری سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ داعش کو بلا وجہ گلوریفائی کیا جا رہا ہے. اس بارے میں زمینی حقائق کیا ہیں؟ کیا واقعی داعش کی کوئی سرگرمیاں پاکستان میں جاری نہیں ہیں؟ ہم نے سینئر صحافی ضیاء الرحمان سے بات کی جو شدت پسندی پر بہت تحقیقی کام کر چکے ہیں اور اسی موضوع کے تناظر میں ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں. ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا پاکستان میں کوئی داعش کا سیٹ اپ قائم نہیں ہوا ہے ابھی یا کس قسم کی سرگرمیاں ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم نے ان سے سیٹ اپ کے بارے میں پوچھا.
آئی ایس کے بارے میں ایسا ہے کہ جب تحریک طالبان پاکستان کا ایک گروپ اس نے داعش کی افیلیشن کا اعلان کیا تھا چند سالوں پہلے, جس کو مومن گروپ کے جو ہیڈ ہے نا خالد عمر خراسانی وہ ہیڈ کرتے ہیں
جی,
وہ اس وقت ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ بھائی ہم داعش جوائن کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ضرب عضب شروع ہوا اور کراچی آپریشن شروع ہوا تو وہ گروپ کافی حد تک کمزور ہو گیا. مگر ہم ریسنٹ کچھ دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کراچی میں, لاہور میں اور مختلف شہروں میں کچھ لوگ پکڑے جانے کی اطلاعات آئی جن کا تعلق داعش سے ظاہر کیا جا رہا ہے. ہم نے بھی اس کو کافی انویسٹیگیٹ کیا, پولیس اور جو انٹیلیجنس افسران نے ان سے بات کی. ان کا اور جو ہماری اپنی ریسرچ ہے اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی ایس ایچ آرگنائز نیٹورک نہیں ہے. کچھ لوگ, کچھ نوجوان جن کا تعلق اپر مڈل کلاس سے ہے اور وہ سیلف ریڈیکلائز ہوئے ہیں سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ سائبر اسپیس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, اور کچھ لوگ پکڑے گئے خاص طور پر کراچی میں پکڑے گئے.
تو مطلب یہ لوگ جو گئے ہیں یہ پہلے سے ریڈیکلائز نہیں تھے بلکہ اب ہوئے ہیں, آئی ایس کے بعد یہ لوگ ریڈیکلائز ہوئے.
بالکل, دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ لوگ تھے جن کا ماضی میں کچھ نہ کچھ تعلق رہا ہو کسی نہ کسی کرم تنظیم سے, اور ایک وہ ہے جو ہم جو کراچی میں دیکھ رہے ہیں جو ینگ لڑکوں کا اور خصوصاً لڑکیوں کا جو گروپ کچھ دن پہلے پکڑے گئے, تو وہ لوگ ہیں جو سیلف خود ہی سے ریڈیکلائز ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے استعمال سے. اور چونکہ اس وقت آئی ایس کا نام انٹرنیشنلی بڑا اٹریکٹیو ہے تو یہ لوگ داعش کا نام بھی استعمال کر رہے ہیں کہ بھی ہمارا اس سے تعلق ہے. لیکن پولیس اور جو اور ادارے ہیں حکومتی ادارے, ان کا کہنا یہ ہے جو انہوں نے انٹروگیشن کی ہے کہ ان کا کوئی ایس ایچ گراؤنڈ پہ کوئی لنک نہیں ہے, یہ وہی سائبر اسپیس کا لنک ہے. ان کی ویڈیوز اور ان کی پیغامات سے انسپائر ہوئے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو پہلے سے ہی انتہا پسندی کی جانب راغب تھے اور اب کچھ نئے بھی اس کی طرف راغب ہوئے.
بالکل, ہاں جی. ایک چیز میں اضافہ کروں اس میں
جی,
کچھ ایسے گروپس تھے, ایک تو ان کا کوئی تعلق کسی بڑے گروپ سے نہیں ہے, لیکن جو ابھی جو رپورٹیں سامنے آ رہی ہے جس طرح جوائنٹ انٹروگیشن رپورٹس ہوتی ہے حکومتی اداروں کی, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ تنظیم اسلامی, حزب التحریر, ان جی تنظیموں کے لٹریچر سے کافی متاثر ہوئے ہیں اور وہ پھر ان سے ناطا توڑ کے وہ آئی ایس کی طرف دیکھ رہے ہیں.
اچھا, تو کون سے شہر ہے, کس شہر میں داعش کی زیادہ سرگرمیاں ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں؟
یہ تو اب کہنا بڑا کوئی اس پر پراپر کوئی ریسرچ ہوئی نہیں, لیکن اب تک جو جس شہروں میں جو کاروائیاں ہوئی ہیں وہ جو ان کے نیٹورک معلوم ہوئے وہ کراچی ہے, لاہور ہے, راول پنڈی ہے اور پشاور ہے, جہاں اب تک حکومتی اداروں نے کچھ لوگ پکڑے ہیں جو وہاں پر آئی ایس یا آئی ایس سے وابستہ گروپس آرگنائز کر رہے تھے.
اچھا, یہ جو راغب کیا جاتا ہے آئی ایس کی طرف, تو کوئی خاص سرگرمیاں بھی ہیں اس کے لیے؟
یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. پچھلے دو سالوں میں حکومتی اداروں کی تمام توجہ جو تھی وہ تحریک طالبان پاکستان پر مرکوز تھی, لیکن جو آئی ایس کی جو داعش کی سرگرمیاں سامنے آ رہی ہے وہ بالکل نیا ٹرینڈ ہے, اور یہ پاکستان کے جو شہری علاقے ہیں جیسے کراچی, لاہور, اس کے ان علاقوں میں جو پوش علاقے یا مالدار علاقے ہیں, ان کی سرگرمیاں وہاں بہت دیکھنے میں آ رہی ہے, جس میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہو گئے اور اس طرح پرائیویٹ سیلولر کمپنیاں ہو گئی, اور جو مختلف ادارے ان میں کام کرنے والے وہ لوگ جو مالی طور پر اسٹیبل ہیں ان میں یہ عنصر, یہ ٹرینڈ کافی پایا گیا ہے. اور حال ہی میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں کراچی کے نجی یونیورسٹی کے ایک بڑی پوزیشن پہ فائز ایک افسر تھے, کراچی الیکٹرک کے ایک افیسر کو پکڑا گیا, اور اس طرح ساتھ ساتھ کچھ لڑکی بھی پکڑی گئی جو ان لوگوں کی معاونت کرتی ہے برین واشنگ میں یا فنڈ کلیکشن میں اور مختلف معاونت کرتی ہے ان کے.
تو گویا پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو انتہا پسندی ہے یہ مدرسوں میں پنپ رہی ہے, لیکن اب عام تعلیمی ادارے بھی اس کی زد میں ہیں یا اس کی لپیٹ میں ہیں.
خاص طور پر اگر ہم کراچی کی بات کریں جو شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, یہاں پر تو تعلیمی اداروں سے سرگرمیاں 2007-08 سے شروع ہو گئی تھی, جہاں پر کچھ لڑکوں نے خود بڑی تنظیمیں چھوڑ کے انہوں نے چھوٹی چھوٹی تنظیم بنانے شروع کر دی, اور 2008-09 کے ادوار میں ہم نے دیکھے کافی 10 یا 8 یا 7 افراد کی تنظیمیں ابھر کے آئیں جن کا کسی نہ کسی تنظیموں سے تعلق رہتا ہوتا تھا, جو کچھ القاعدہ سے یا کچھ ٹی ٹی پی سے افیلیٹ کرتی تھی اپنے آپ کو, اور چھوٹے موٹے سرگرمیاں کرتی تھی. مگر یہ حال ہی میں یہ 5-6 مہینوں کے اندر تو کافی بڑے واقعات, جس میں سفورہ گوٹ کا واقعہ بہت بڑا تھا, اور اس واقعے کے بعد بیسکلی پاکستان کے شہری علاقوں میں داعش کے وجود کی خبریں آنی شروع ہوئی سفورہ گوٹ کے, جو جس میں اسماعیلی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا.
یہ تھے سینئر صحافی ضیاء الرحمان جو شدت پسندی پر تحقیق کرتے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں کھاتے پیتے گھرانوں کے نوجوان سوشل میڈیا پر داعش کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں. اور ہماری اگلی رپورٹ کراچی سے ہی موصول ہوئی ہے. یہاں مختلف واقعات میں 5 مبینہ شدت پسند ہلاک, جبکہ 5 کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے ملزمان کا تعلق کلدم تنظیم تحریک پاکستان طالبان سے ظاہر کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل.
ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کا کہنا تھا کہ سوراب گوڑ کے علاقے مچھر کالونی میں قبرستان کے قریب شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے محاصرہ کیا تھا. شدت پسندوں نے پولیس سے مزاحمت کی, جس کے نتیجے میں 5 شدت پسند ہلاک ہو گئے. ملزمان میں سے 2 کی شناخت نعیم اور حفیظ اللہ کے نام سے ہوئی ہے, جبکہ دیگر کی لاشیں ایدی سرد خانے پہنچائی گئی ہیں. راؤ انوار کے مطابق ملزمان کا تعلق کالعدم تحریک طالبان سے ہے, اور وہ پولیس اور رینجرز پر حملوں کے علاوہ ٹارگٹ کلنگز اور بھتہ خوری میں بھی ملوث رہے ہیں. پولیس نے ملزمان سے 250 سے 300 کلو گرام دھماکہ خیز مواد اور 4 پستول بھی برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اس قلیل مقابلے میں پولیس کا کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا. یاد رہے کہ گزشتہ سال پولیس اور رینجرز سے مقابلوں میں 696 مشتبہ ملزمان ہلاک ہو گئے تھے. ان میں سے نصف ہلاکتیں ماورائے عدالت تھیں. دوسری جانب شہر کے پوش علاقے ڈیفینس سے پولیس نے 4 مبینہ شدت پسندوں کا گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ڈی آئی جی جنوبی جمیل احمد کے مطابق خفیہ اطلاع پر فیز 1 سے حنیف عرف ندیم کالا, اشرف علی عرف بھالو, رحمت شاہ اور زاہد حسین کو گرفتار کیا گیا ہے, جو خودکش حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. ان کے مطابق ملزمان سے خودکش جیکٹس, 4 کلو گرام دھماکہ خیز مواد, بال بیرنگ سمیت بم بنانے کا سامان اور 4 پستول برامد کی گئی ہیں. دریاسنا انسدادی دہشت گردی پولیس نے تحریک طالبان کے مقتول سربراہ بیت اللہ محسود کے ساتھی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ایس ایس پی عامر فاروقی کا دعویٰ ہے کہ مہربان ولد بادشاہ دین بیت اللہ محسود کا قریبی ساتھی ہے اور اس کو پیسے پہنچاتا تھا. پولیس کے مطابق ملزم کراچی میں 15 کروڑ کی بینک ڈکیتی میں بھی ملوث رہا ہے. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
اور شدت پسندی کا ایک اور واقعہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پیش آیا. یہاں فائرنگ کر کے 1 شخص کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا گیا. یہ واقعہ شہر کے سرکی روڈ علاقے میں پیش آیا. پولیس نے اسے فرقے وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ قرار دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
فائرنگ کا یہ واقعہ سرکی روڈ پر پیش آیا. انڈسٹریل پولیس اسٹیشن کوئٹہ کے ایک اہلکار کے مطابق اس علاقے میں 2 نامعلوم مسلح افراد ایک دکان پر آئے. یہ دکان شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی تھی. پولیس اہلکار نے بتایا کہ وقوع کے وقت دکان میں 2 افراد بیٹھے تھے. مسلح افراد نے دکان میں داخل ہوتے ہی دونوں پر فائر کھول دیا. گولیاں ان کے سر اور سینے میں لگیں. حملے کے نتیجے میں 1 شخص موقع پر ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہوا. حملے کا نشانہ بننے والے آپس میں بھائی تھے. پولیس اہلکار نے ابتدائی تفتیش کے حوالے سے بتایا کہ یہ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے. رواں سال کے دوران کوئٹہ شہر میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا یہ پہلا واقعہ ہے. اس واقعے سے 24 گھنٹے قبل کوئٹہ شہر میں تشدد کے ایک اور واقعے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے. دونوں پولیس اہلکاروں کو نامعلوم مسلح افراد نے سریاب روڈ کے علاقے بی بی زیارت میں حملے کا نشانہ بنایا تھا. پولیس حکام کے مطابق دونوں واقعات کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے. ان چھاپوں کے دوران اب تک 50 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ان دونوں واقعات کی تاحال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے پنجگور اور بالکتر کے درمیانی علاقے میں عسکری تعمیراتی کمپنی ایف ڈبلو او, جبکہ کالعدم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے مستونگ کے علاقے اسپلنجی میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے. لیکن سرکاری سطح پر ان عملوں کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
یہ تھا کوئٹہ میں فرقہ وارانہ شدت پسندی کا واقعہ. آپ چاہیں تو اس کی تفصیل bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکیں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی کہ دولت اسلامیہ پاکستان میں قدم جمانے کے لیے کوشاں ہیں. اس بارے میں ہم نے آپ کو پنجاب کے وزیر قانون کا انٹرویو سنوایا جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں داعش کا کوئی نیٹ ورک موجود نہیں ہے اور حکومت اس سلسلے میں پوری طرح چوکس ہے، لیکن زمینی حقائق قدرے مختلف ہیں. آپ اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com حاضر ہیں اور ہماری شہ سرخی یہی ہے. اس کے علاوہ بھی یہاں پر کئی خبریں اور فیچر موجود ہیں. فیچر کے بارے میں آپ کو بتا دوں جو آج شائع ہوئے ہیں، ان میں پہلا یہ ہے کہ جنگ میں بھی پیار کے لیے جگہ ہوتی ہے. یہ کس طرح سے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کے لیے bbcurdu.com حاضر ہیں. اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے زیادہ
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش
ہے بی بی سی سے، میرا سوال یہ ہے کہ خان کی بات سے بات.
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے انڈر 19 ورلڈ کپ سے آسٹریلیا کی دستبرداری کو مایوس کن فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کو خود یہ فیصلہ کرنے کے بجائے آئی سی سی کے سیکیورٹی ماہرین کی رپورٹ پر انحصار کرنا چاہیے تھا.
ذرا سے شک پہ اگر ٹیمیں کہتی ہیں کہ ہم نہیں آتے، آئی سی سی کی چیمپئن شپس میں نہیں آتی ہیں، تو میرے خیال سے تو یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. آئی سی سی کی ٹیم سیکیورٹی اسسمنٹ کرتی، بے شک اگر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ڈینجرس ہے فلانی جگہ جانا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ وہ، تو پھر ٹھیک ہے آپ نہ کریں وہاں پر چیمپئن شپ، کہیں اور کر دیں. لیکن یہ عین وقت پہ چینج کرنا میرے خیال سے بہت غلط ہے، یہ اور میرے خیال سے تو اس پہ کوئی پینلٹی لگنا چاہیے.
آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سڈنی میں جاری تیسرے ٹیسٹ میچ کا چوتھا دن بھی بارش کی نظر ہو گیا اور ایک بھی گیند نہ ہو
سکی.
جنوبی افریقی بیٹسمین ٹیمبا بفوما نے انگلینڈ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری اسکور کی. وہ پہلے سیاہ فام بیٹسمین ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں جنوبی افریقہ کی طرف سے کھیلتے ہوئے سینچری بنائی ہے. جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی اننگز 7 وکٹوں پر 627 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی. اس طرح انگلینڈ کو پہلی اننگز میں 2 رنز کی برتری حاصل رہی. آج اس ٹیسٹ میچ کا آخری دن ہے. افغانستان اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیمیں آج 5ویں اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. یہ سیریز اس وقت 2-2 سے برابر ہے. سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 انٹرنیشنل کل کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر ٹیم سعودی انفٹ ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ میٹ ہینری کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. مشہور فٹ بال کوچ پیپ گارڈیولا نے انگلینڈ میں کسی فٹ بال کلب کی کوچنگ میں دلچسپی ظاہر کر دی ہے. گارڈیولا اس سیزن کے اختتام پر بائن میونک کو الوداع کہہ رہے ہیں اور ان کی جگہ کارلو اینچیلوٹی بائن میونک کے کوچ کا عہدہ سنبھالنے والے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی عبدالرشید شکور. ایک سفر جو محض 4 گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا تھا، اسے مکمل کرنے میں بھارت کے شمالی علاقے لداخ کے ایک بیٹے کو پورے 44 سال لگ گئے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک خصوصی رپورٹ ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کر سنوائیں گے. یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اب اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی جو آج پیش کر رہی ہیں عبداللہ فاروق.
بی بی سی کو موصول ہونے والی سرکاری دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے بعد اب نام نہاد دولت اسلامیہ پاکستان میں بھی قدم جمانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے صحرائی علاقے تھر میں رواں سال کے ابتدائی 6 روز کے دوران 15 کم سن بچے دم توڑ گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی اسلام پسند تنظیم جماعت اسلامی نے اپنے امیر مطیع الرحمان نظامی کی سپریم کورٹ سے سزائے موت برقرار رکھے جانے پر ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے پاکستان میں تعینات بنگلہ دیش کی سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے انہیں اگلے 72 گھنٹوں میں ملک چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ شمالی کوریا نے اپنے سرکاری ٹی وی پر دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پہلی بار ہائیڈروجن بم بنانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اور ایران نے اپنا تمام سفارتی عملہ سعودی عرب سے واپس بلا لیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 54 سفارتکار تہران پہنچ گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو سروس میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس وقت یہ رپورٹ ہم آپ کو سنوانے والی ہیں کہ شمالی کوریا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہائیڈروجن بم کا زیر زمین ایک کامیاب تجربہ کر لیا ہے، مگر ماہرین اس کے اس دعوے پر ابھی تک شبہ کا اظہار کر رہے ہیں، تاہم عالمی قوتوں کا اس پر بہت سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے اسے بہت سخت قسم کی اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کریں گے احمد رضا اپنی اس رپورٹ میں جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
شمالی کوریا کے سرکاری ٹی وی پر آج مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے یہ خبر نشر کی گئی کہ اس نے ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس سے چند گھنٹے قبل ہی شمالی کوریا کی جانی مانی جوہری تجربے گاہ کے قریب 5.1 شدت کے زلزلے کا جھٹکا بھی محسوس کیا گیا۔ ظاہر ہے یہ خبر دنیا پر بم بن کے گری اور دنیا بھر سے اس کی مذمت کی گئی۔ جنوبی کوریا کی صدر پارک گون ہے نے کہا کہ یہ سنگین اشتعال انگیزی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، جس پر شمالی کوریا سے باس پرس ہونی چاہیے۔
اب ہماری حکومت کو شمالی کوریا کی کسی بھی نئی اشتعال انگیزی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ تنہائی کا شکار یہ ملک اپنے تازہ ترین تجربے کی قیمت ادا کرے۔
جاپان کے وزیر اعظم شینزو ایبے نے کہا کہ ان کا ملک شمالی کوریا کے خلاف کارروائی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔
شمالی کوریا کا یہ تجربہ ہماری قوم کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے، اسے قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا اور ہم اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی بین الاقوامی کوششوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ہم اس کے خلاف اقدامات کے لیے امریکہ، جنوبی کوریا، چین اور روس کے ساتھ تعاون کریں گے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تادیبی اقدامات کی بھی تائید کریں گے۔
شمالی کوریا کے سب سے طاقتور اتحادی چین سے بھی اس تجربے کے خلاف بیان آیا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چون یینگ نے کہا،
چینی حکومت شمالی کوریا کے اس تجربے کی سختی سے مخالفت کرتی ہے۔ ہم یقینی طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے شمالی کوریا کے حکام اور سفیر کو بلائیں گے۔
روسی پارلیمان کی بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ کانسٹینٹین کوساشیف نے اسے روس کے لیے براہ راست خطرہ کہا۔
جوہری ہتھیاروں کا کوئی بھی تجربہ اور چاہے جو بھی ملک کرے اسٹریٹجک جوہری توازن کو متاثر کرتا ہے، اور اگر یہ تجربے شمالی کوریا جیسے ممالک کریں جو کہ ایک ایسا ملک ہے جس کی خارجہ پالیسی مبہم ہے اور جس کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی اور جو بین الاقوامی تعلقات اور اندرونی معاملات میں طاقت پر یقین رکھتا ہو، ایسی صورت میں پڑوسی ملکوں کے لیے خطرات ڈرامائی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔
بعض ماہرین نے البتہ شمالی کوریا کے اس دعوے کی صحت پہ شبہ ظاہر کیا ہے۔ مثلا امریکہ کی رینڈ کارپوریشن سے وابستہ بروس بینڈ کو ہی لے لیجیے،
اس کا دھماکہ اس سے 10 گنا زیادہ ہونا چاہیے تھا جتنا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس لیے کم جونگ ان یا تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا ہے، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے محض تھوڑا زیادہ بہتر ہتھیار استعمال کیا ہے یا پھر ہائیڈروجن بم ٹھیک طرح سے چل نہیں پایا. نیٹو کے سربراہ ینس سٹولٹن برگ نے کہا کہ شمالی کوریا کے اس اقدام سے دنیا کی سلامتی پر ضرب لگی ہے. جاپان میں امریکہ کی سفیر کیرولین کینیڈی نے شمالی کوریا کے اس تجربے کے بعد جاپانی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور کہا کہ امریکہ اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر شمالی کوریا کی ان کارروائیوں کا جواب دے گا. جبکہ جوہری ہتھیاروں کے عالمی نگراں ادارے IAEA کے سربراہ نے اس مبینہ تجربے کو انتہائی قابل افسوس قرار دیا ہے اور شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پاسداری کرے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی احمد رضا. اسی خبر کے تناظر میں ہم نے پاکستان کے ایک سائنسداں، ماہر طبیعت اور سوشل ایکٹیوسٹ ڈاکٹر اے ایچ نیئر سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ہائیڈروجن بم کے تجربے پر اس قدر ہنگامہ کیوں؟ کیا ہائیڈروجن بم بنانا تکنیکی لحاظ سے بہت بڑی کامیابی ہے؟
اگر تو واقعی یہ ہائیڈروجن بم کا دھماکہ تھا اور کامیاب دھماکہ تھا تو تکنیکی لحاظ سے کافی بڑا کارنامہ ہے یہ.
اچھا.
مشکل کام ہے بہت. اس میں بنیادی طور پہ یورینیم بھی چاہیے، انریچڈ، ہائیلی انریچڈ یورینیم بھی چاہیے، اور اس کے بعد پھر پلوٹونیم بھی چاہیے. پلوٹونیم تو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کے پاس ہے، ان کے پہلے کے کیے ہوئے دھماکے پلوٹونیم کے تھے. تو اب یہ انہوں نے جو یہ کیا ہے تو اس سے، اگر یہ کیا ہے، ابھی تک تو یہ تصدیق نہیں ہے اس کی، اگر یہ کیا ہے تو کارنامہ ہے.
تو یہ جو ہائیلی، آپ نے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہائیلی رچ یورینیم بھی چاہیے، کیا پھر یہ انہوں نے خود کہیں سے حاصل کیا ہے اگر پہلے سے یہ شواہد نہیں ہیں کہ ان کے پاس موجود تھا؟
نہیں، میرا خیال ہے کہ لوگوں کو شبہ کافی عرصے سے تھا. یہ ہائیلی انریچ کے واسطے سینٹریفیوجز، آپ کو یاد ہوگا کہ ایکیو خان کے اوپر کئی الزامات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے نارتھ کوریا کو یہ ٹیکنالوجی فراہم کی ہے. تو ایک دفعہ وہاں چلی گئی تو اس کے بعد ان کو اس کی نقل کر کے مزید بنانا کوئی بڑی بات نہیں رہی ہوگی. انہوں نے اپنے پاس سینکڑوں ہزاروں سینٹریفیوجز بنا کر اور اس سے انریچمنٹ لیول وہ کر دیا ہوگا جو چاہیے اس کام کے لیے.
اچھا، تو یہ اسی ٹیکنالوجی کی انہوں نے کاپی کی ہوگی جو ڈاکٹر اے کیو خان نے ان کو فراہم کی تھی
یورینیم کے لیے، ہائیلی انریچڈ یورینیم کے لیے. لیکن پلوٹونیم کے لیے ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، ان کے پاس ری ایکٹر تھا، ان کے پاس ری پروسیسنگ پلانٹ تھا، اور پلوٹونیم وہ پہلے سے حاصل کر چکے تھے اور اس کے وہ دو یا تین دھماکے وہ پہلے ہی کر چکے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہائیڈروجن بم ہے، تابکاری کا اخراج اس میں کم ہوتا ہے لیکن اس کی طاقت ایٹم بم سے زیادہ ہے. یہ کیا فرق ہے، اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟
دیکھیے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تابکاری اس سے اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ کسی اور سے ہوتی ہے. ہائیڈروجن بم کے جو دنیا جہاں میں جو بڑے دھماکے کیے گئے ہیں، ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اور جو بہت بڑے بڑے بم بنائے ہیں امریکہ اور روس میں، میرے خیال میں سب سے بڑا بم جو بنا تھا وہ 50 میگا ٹنس کا تھا، کی طاقت کا تھا. 50 میگا ٹنس یہ جو امریکہ نے بنائے ہیں ان میں،
یہ تو بہت 50s میں بنایا تھا نا ڈاکٹر صاحب، بہت پہلے.
جی، بہت پہلے بنائے تھے انہوں نے. انہوں نے اس وقت سے بنا کر ان کے دھماکے کرنے شروع کیے. ہائیڈروجن بم انہوں نے 50s میں بنا لیے تھے. 45 میں انہوں نے فیشن بم بنائے تھے، اور ہائیڈروجن بم انہوں نے اگلی 50s 54 میں بنا لیا.
ایک تو امریکہ اور روس، آپ نے کہا اور بھی کچھ ملک ہیں جو اس میں ہائیڈروجن بم کی تیاری کی کوشش کر رہے ہیں؟
نہیں، میرے خیال میں اور لوگوں کے پاس بھی ہائیڈروجن بم ہے، لہٰذا کوئی تعجب نہیں ہے کہ ہائیڈروجن بم جو ہے وہ انہوں نے بھی بنا لیا. کوئی ٹیکنالوجی اتنی پوشیدہ بھی نہیں ہے، اگر لوگ چاہیں تو اس ٹیکنالوجی کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی ایک مشکل کام ہے. آپ نے دیکھیے کہ ہندوستان نے جب پوکھران کے اوپر میں 1998 میں دھماکے کیے تھے تو ان کا کلیم تھا کہ ہم نے ایک ہائیڈروجن بم کا دھماکہ کیا ہے.
جی، یہ اطلاعات ملی تھی.
لیکن دنیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور وہاں پہ بھی بعد میں سائنس نے تھوڑا سا اختلاف کیا اور کہا کہ ہاں، یہ था तो सही लेकिन उतनी कुव्वत से नहीं फंस सका जितनी कुव्वत से हम चाहते थे।
क्या एटमी हथियारों के बारे में या जौहरी टेक्नोलॉजी के बारे में जिस तरह से NPT एक मुआहदा मौजूद है, क्या उसी तरह हाइड्रोजन बम बनाने के लिए या इस टेक्नोलॉजी को किसी नज्म जब्त में लाने का कोई बैन अलावामी मुआहदा या कोई निज़ाम मौजूद है?
बिल्कुल नहीं है। खैर में वो सब का सब इसी बात में कवर हो जाता है कि एटमी असलहे के फैलाव पे पाबंदी होनी चाहिए और फिलहाल पाबंदी सिर्फ फैलाव के ऊपर है, टेस्ट के ऊपर है कि उनके धमाके नहीं होने चाहिए, बाकी और किसी चीज पे पाबंदी नहीं है।
अगर शिमाली कोरिया का दावा दुरुस्त है तो तकनीकी लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी है। ये है पाकिस्तान के एक साइंसदान डॉक्टर A.H. नैयर की राय। वाज़ह है कि अमरीका ने शिमाली कोरिया के साथ जौहरी मुआहदे न करने के लिए एक मुआहदा किया था, मगर बाद में साबिक सदर बुश ने शिमाली कोरिया को एक्सेस ऑफ इविल करार देकर उसके साथ मुसलसल मुखासमत की पॉलिसी अपनाए रखी। हमने दिफाई तजिया कार डॉक्टर एहसान एहरारी से बात की जो पेंटागन में निजी तौर पर मुशावरत भी करते रहे हैं, और उनसे ये पूछा कि शिमाली कोरिया के पहले जौहरी तजर्बात और अब हाइड्रोजन बम का तजुर्बा क्या अमरीकी पॉलिसी का एक मंतकी अंजाम नजर नहीं आ रहा?
बिल्कुल नाकाम है, इसमें नाकामी में कोई शक नहीं है। उसका रिजॉल्व ये है, उसका डिटरमिनेशन ये है कि वो अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट तौर पे दुनिया को मनवा ले, मगर दुनिया उसको मानने के लिए तैयार नहीं है एज ए न्यूक्लियर स्टेट। तो ये एक बहुत बहुत अहम चीज है और इसमें अमरीका बहुत इसके सख्त मुखालिफ है, जापान सख्त मुखालिफ है। तो ये जाहिर है फेलियर सबका है, UN का भी फेलियर है, अमेरिका का भी फेलियर है, जापान का भी फेलियर है।
तो अब अगर ये दुरुस्त है कि शिमाली कोरिया ने हाइड्रोजन बम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है, गो के माहरीन थोड़े से अभी शकों को शुभात रखते हैं, तो फिर इन खतरात की जहत क्या है? खित्ते में ताकत के तवाजुन का क्या होगा?
ताकत के तवाजुन का सबसे पहले ये जापान और अमेरिका के जो ताल्लुक इतने अच्छे हैं कि मैं नहीं समझता कि जापान स्ट्रीट सीनरी ये है कि जापान भी न्यूक्लियर वेपन अडॉप्ट कर लेगा, उनके पास टेक्नोलॉजी है, मगर जापान और अमरीका तालुक इतने अच्छे हैं और जापान को अमरीका के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं नहीं समझता कि वो उस तालुक से कोई रैश एक्शन लेगा। तो बैलेंस द पावर के हिसाब से जो है मैं नहीं समझता ये हाइड्रोजन बम अगर उसने वाकई किया भी है धमाका तो इसमें मैं नहीं समझता कोई फर्क पड़ेगा अगले
खित्ते के ताकत के तवाजुन में कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये क्या वजह है चीन जो उसका एक बहुत अहम मुल्क है, उसके बिल्कुल पड़ोस में है और वो इसकी मजम्मत भी करता है, लेकिन अमेरिका कभी चीन को शिमाली कोरिया के बारे में पॉलिसी पर ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले सका?
देखिए अमेरिका एक तरह से चीन को शामिल किए हुए है इसलिए कि चीन ने जो इकोनॉमिक सैंक्शन जो इम्पोज UN ने किए हैं, चीन ने उसमें हामी भरी है। तो एक तरह से चीन उनके साथ अमेरिका के साथ है, एक तरह से नहीं भी है। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू ये है कि चीन नहीं चाहता कि कोई सख्त इकोनॉमिक सैंक्शन नॉर्थ कोरिया के ऊपर इम्पोज हो और रेजिम कोलैप्स हो जाए। तो उसको ये खतरा ये है कि अगर सैंक्शन ज्यादा इम्पोज किया जाए, अमेरिका को भी खतरा ये है कि ज्यादा इम्पोज किया जाए तो कोलैप्स हो जाएगा या फिर कोई रैश एक्शन करेगा, कोई साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर देगा। तो लीडरशिप जो है इतनी अनप्रोडिक्टेबल है वहां नॉर्थ कोरिया की कि अमेरिका को भी एहतियात करनी पड़ती है उसके साथ डील करने के लिए और चीन को भी एहतियात करनी पड़ती है।
तो फिर डॉक्टर साहब अब शिमाली कोरिया जो बजाहिर तो सियासी तन्हाई का पहले ही से शिकार है, अमेरिका इख्तिसारी पाबंदियां भी लगाकर देख चुका, तो अब क्या किया जा सकता है?
सिवाय सैंक्शन के कोई ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं समझता कोई ऑप्शन,
मगर वो तो काम कर नहीं रही, वो तो कब से लगी हुई।
बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, सैंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, मगर सैंक्शन के अलावा और कोई चारा नहीं है। नॉर्थ कोरिया ब्लैकमेल में कामयाब रहा पिछले कई साल से और वो चाहता है कि वो उसी तरह की पॉलिसी को बरकरार रखे, और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस कहते हैं हमको, जो सब लोग जो पॉलिसी उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी काम नहीं कर रही है। अमेरिका का आइडिया ये है कि नॉर्थ कोरिया अपने वेपन्स को डिसमेंटल कर दे, मगर वो कभी होगा नहीं ऐसा।
डॉक्टर एक नजरिया ये भी है कि असल जिम्मेदारी बड़े मुल्कों खुसूसन अमेरिका की है कि उसके पास इस कदर जौहरी हथियारों का जखीरा है कि जो दूसरे छोटे ममालिक हैं वो खौफ में अपना दिफा कर रहे हैं, और उस सिलसिले में एक ये जवाब दिया जाता है कि शिमाली कोरिया का भी जौहरी हथियार बनाने का एक बड़ा जवाब है कि उसको اپنے دفاع کے لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو امریکہ ہے اسے اپنی جوہری ہتھیار تلف کرنے چاہیے.
نہیں یہ دیکھیے یہ تو ہوگا نہیں,
یہ ہوگا نہیں تو پھر یہ بھی ہوتا رہے گا.
نہیں میں سمجھتا ہوں ہوگا یہ کہ نارتھ کوریا اپنے ہتھیار کو بڑھاتا رہے گا. دیکھیے جوہری ہتھیار کو کوئی کم کر ہی نہیں رہا ہے, نہ امریکہ کر رہا ہے نہ روسیا کر رہا ہے, چائنا بڑھا رہا ہے, انڈیا بڑھا رہا ہے. تو اس میں نارتھ کوریا کا رول بہت ہی چھوٹا سا ہے. جو سب سے بڑی پریشانی دنیا کے سامنے یہ ہے کہ وہ اگر اس کے پاس ہائیڈروجن بم اسے ڈیولپ کیا ہے تو اس کے پاس اس کی طاقت بہت بڑھ گئی ہے. تو اس کا کیا چارہ ہوگا یہ اس کو اس کے تعلق سے کافی سوچ وچار کرنے کی ضرورت پڑے گا چائنا, جاپان اور ساؤتھ کوریا اور امریکہ میں. اور میں سمجھتا ہوں اگلے 3-4 مہینوں میں یہ اس کے اوپر کافی بحث مباحثہ ہوگا, مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی سولوشن ہے امیڈیٹ فیوچر.
شمالی کوریا کا ہائیڈروجن بم بنانے کا دعویٰ اور امریکی پالیسی کی ناکامی, یہ بات کر رہی تھی واشنگٹن سے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. پاکستان چلتے ہیں جہاں وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کے درمیان پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر مذاکرات ناکام ہو گئے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے آج پشاور میں صوبائی حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کو راہداری منصوبے کے سلسلے میں ایک بریفنگ دی, لیکن تمام جماعتوں نے اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا. پشاور سے ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. رفعت, سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ وفاقی وزیر نے کہا کیا؟
جی ماپارا, جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ یہاں پہ پشاور آج اسپیشلی اس بات کے لیے آئے تھے کہ یہاں جو خیبر پختونخوا حکومت کے جو سپیک یا جو راہداری منصوبہ ہے اس پر جو تحفظات تھے ان کو وہ دور کر دے. تو وہ ان کا انہوں نے مطلب سارے پارلیمانی رہنما, وزیر اعلیٰ اور جو وزراء تھے ان کو بریفنگ دی, اور اس کے بعد پھر وہ پشاور پریس کلب آئے, وہاں انہوں نے صحافیوں سے خطاب کیا. اور صحافیوں سے خطاب میں انہوں نے یہی کہا کہ جو اس منصوبے کے حوالے سے جو ایک تاثر ہے کہ یہ ایک صوبے کا منصوبہ ہے یا چند لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, یہ پاکستان کا منصوبہ ہے, یہ ایک قومی منصوبہ ہے جس سے تمام صوبے جو ہے وہ مساوی طور پر مستفید ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اور شاید صوبائی حکومت جو خیبر پختونخوا ہے اس کی جماعتیں جو ہیں وہ شاید اس ابھی یا کم فہم ہے یا وہ اس ٹیکنیکل چیز ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہے. خامخا اس بات کو جو ہے وہ میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے, تو اس سے یہ ہے کہ چونکہ یہ باہر سے مطلب لوگ انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ غلط اثر جا سکتا ہے.
تو رفعت اللہ, کیا پختونخوا حکومت کے اعتراضات ہیں کیا, اگر آپ مختصرا بتا سکیں؟
مبارا پختونخوا حکومت کے اعتراضات تو یہ ایک تقریباً 13 نکات پہ مشتمل تحفظات ہیں ان کے, جنہوں نے وزیر اعلیٰ نے ایک خط بھی لکھا تھا وفاقی حکومت کو, جس کا آج حسین اقبال نے ذکر بھی کیا کہ میں نے اس کا لفظ بلفظ جو ہے ایک ایک نکات پہ میں نے بات کی ہے. تو اس میں جو سارے نکات ہیں وہ تو ابھی میڈیا میں سامنے نہیں آئے ہیں, لیکن کچھ نکات جو ہے اس کی جو بات گشت سنائی دے رہی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کہتی ہے کہ جو مغربی روٹ ہے اس راہداری منصوبے کا, اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اکنامک زون, یعنی جو اے پی سی ہوئی تھی جس میں یہ سارے جماعتی بھی شامل تھی, تو اس میں یہ حکومت کا موقف ہے صوبائی حکومت کا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اکنامک زونز بنیں گے, اور جو یہاں پہ آپٹک فائبر اور گیس کے منصوبے ہوں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں گے. تو کہتے ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہی ہے, اس پہ کوئی کام جاری نہیں ہے. صوبائی حکومت کا یہ موقف ہے کہ جو مشرقی روٹ ہے اس پہ یہ کام چل رہا ہے, لیکن مغربی روٹ پہ صرف جو ہے نا وہ ایک سڑک بنائی جا رہی ہے.
جی رفعت اللہ, گویا کہ پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی, آپ کا بہت شکریہ. پاکستان میں غیر رسمی شعبے میں کام کرنے والے مزدوروں کو 67 سال بعد بھی مزدور کا درجہ نہیں مل سکا. ان مزدوروں کی تعداد 2 کروڑ کے قریب ہے, لیکن ان کے حقوق اور زندگیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوئی قانون سرے سے موجود ہی نہیں. حالانکہ پاکستان اس حوالے سے کئی بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط بھی کر چکا ہے. یہ مزدور کس طرح گھروں میں کام کرتے ہیں اور انہیں کن مسائل کا سامنا ہے, اس بارے میں کراچی سے شمائلہ خان کی ایک خصوصی رپورٹ.
کراچی کی رہائشی سمیرا ایک ہوم بیسڈ ورکر ہیں. وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنے 7 بچوں سمیت پانی کے کولر کی ٹوٹیاں بناتی ہیں. انہیں شکوہ ہے کہ اس کام میں محنت زیادہ اور اجرت کم ہے.
100 پیس بنائیں گے تو ہماری 40 روپے کی مزدوری ہوتی ہے. میں صبح سے دیر جاتی ہوں,
ये कि सारा दिन मुझे हो जाता है कि हाथों में बहुत दर्द हो जाता है, ये चीजें बिल्कुल टेढ़ी हो जाती हैं पंच करते करते।
सुमैरा की तरह रेहाना भी एक होम बेस्ड वर्कर हैं और गुज़िश्ता 22 सालों से घर में खाम माल लाकर जूते बनाने का काम करती हैं। पूरे कुंबे की मेहनत मशक्कत की उजरत 3,000 रुपए हफ्ता है। उनका खानदान सख्त मेहनत मशक्कत के साथ साथ खतरात में भी घिरा रहता है।
सोल्यूशन लगाते तो आग नहीं जला सकते, ये आग से जल जाता है, ये बंद कमरे में नहीं, ये खुले काम करना। जैसे हम कमरे में लगाएंगे तो जाहिर उसका गैस हो जाएगा पूरे कमरे में, तो आग लगने का भी डर है। फिर माचिस भी नहीं हम जला सकते।
आँखों को कोई तकलीफ होती हो, कभी गले में तकलीफ
होती हो? नहीं, हम लोग अल्लाह का शुक्र है इतने साल हो गए, हमारे बच्चे पैदाइश गिर भी जाता है, भी हमारे कपड़ों पे भी गिरता है, हाथों पे भी गिरता है, ये हमारे अपने अंदर की वो है। अगर हम ये लगा रहे हैं और हम सूंघ रहे हैं तो हमारे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है इससे, तो हम सूंघते नहीं है, हम सिर्फ लगा के अपना काम निकालते हैं।
घरों में खाम माल लाकर काम करने की वजह से सरमायाकार के लिए पैदावारी लागत कई गुना कम हो जाती है और गैर महसूस तरीके से काम करने की जगह, उसकी मेंटेनेंस और बिजली समेत दीगर अखराजात का बोझ भी मजदूर के कांधों पर आन पड़ता है। साथ साथ इन मजदूर खवातीन हजरात और बच्चों की सेहत और दीगर समाजी तहफुजात से भी सरमायाकार की जान बख्शी हो जाती है। गैर सरकारी इदारों के आदाद शुमार के मुताबिक घरों से काम करने वाले ऐसे मजदूरों की तादाद 2 करोड़ है, जिसमें 1,20,00,000 खवातीन शामिल हैं। घरों में काम करने वाले इन वर्कर्स की आम मजदूर जैसी शनाख्त और मराआत के लिए मजदूरों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें एक तवील अरसे से कोशां हैं। ज़हरा अकबर होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने पाकिस्तान में होम बेस्ड वर्कर्स के हकूक के लिए होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन के नाम से पहला गैर सरकारी इदारा कायम किया है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने दीगर गैर सरकारी इदारों के साथ मिलकर होम बेस्ड वर्कर्स के हकूक के लिए जो बिल तैयार किया है उसमें क्या सिफारिशात शामिल हैं।
ड्राफ्ट पॉलिसी हमने दी है, इसके अंदर सबसे पहली जो बात यह है कि जितने भी होम बेस्ड वर्कर्स हैं जो घरों में बैठ के मार्केट के लिए काम करते हैं उनको एज अ वर्कर शनाख्त मिले, फिर इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो। इसके साथ ही साथ जो है वो जो सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, ये तमाम चीज़ें हैं, इनके अंदर इनकी रजिस्ट्रेशन एज अ वर्कर होनी चाहिए और उनके ये सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए।
अगर ये बिल पास होता है तो क्या क्या फायदे मिल सकते हैं होम बेस्ड वर्कर्स?
हम जरे मुबादला भी कमा रहे हैं, हमारे काम के नतीजे में जो है यहाँ पे पैसा भी आ रहा है, जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इनको एक शनाख्त मिल जाती है तो जो पॉलिसी का हिस्सा है ये खवातीन या मर्द सारे बन जाएंगे। फिर ये सबसे बड़ा फायदा इन खवातीन को ये होगा कि आप कम से कम जो उजरत का कानून है उसके दायरे कार में आ जाएंगे। जो 13,000 एक मजदूर को अनस्किल मजदूर को मिलती है, हालांकि सारे स्किल मजदूर हैं जितने भी काम करते हैं, इनका बुटीक में काम जाता है, बाहर जाता है और पूरी सप्लाई चेन में आप देखें फैक्ट्री के तो वो इनमें भी आती हैं ये खवातीन, तो काम बाहर तक भी जाता है इनका, लेकिन इनकी मिनिमम वेज कोई नहीं है, मतलब 800 से लेकर जो है वो 5,000 तक ज़्यादा ज़्यादा कमा लेती है, जब पीक पीरियड होता है तो उससे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो सबके नहीं होते इस तरीके से, तो मिनिमम वेज एक सेट हो जाएगा इनका। जब सोशल सिक्योरिटी में इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो एक बेनिफिट सब खवातीन को मर्दों को ये हो जाएगा कि सेहत के मसले इनके हल होने शुरू हो जाएंगे कि अगर कोई बीमार है या कोई मसला है तो वो जाके हल करवा सकता है अपना मसला। चौथा बड़ा मसला जो मसला है वो पेंशन का है, यहाँ पे बूढ़ी बूढ़ी खवातीन भी आपको मिलेंगी, मर्द मिलेंगे जो काम कर रहे हैं घर में बैठ के, तो उनका जो है ये फायदा हो जाएगा कि एक उम्र की हद है 60 या 65 साल के बाद जो है वो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये पेंशन मिलने इनको शुरू हो जाएंगे, तो इस तरह की बहुत सारी मत। और दूसरा ये भी होगा इनका फायदा कि इनका माल जो है वो डायरेक्ट जो है हो जाएगा मार्केट तक, जो बीच में मिडलमैन आ जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं उनका फिर कोई इसमें अमल दखल नहीं होगा।
सिंध में इन मजदूरों को रस्मी शोबे में शामिल करने के लिए मजदूर तंजीमों को कुछ कामयाबी मिली है। हाल ही में उनकी सिफारिशात पर मुश्तमिल एक मुसविदा तैयार किया गया है जिसको कानूनी शक्ल देने के लिए असेंबली में पेश किया जाना है। सूबे सिंध के महकमा मेहनत के ज्वाइंट डायरेक्टर गुलफाम नबी मेमन ने बताया कि आखिर इस बिल की मंजूरी में ताखीर क्यों हो रही है।
ये पहली मरतबा हो रहा है हमारे पास एक काम कि हम जो गैर रस्मी शोबा है उसको रस्मी शोबे की तरफ ला रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात हमें ज़रूर दरपेश हैं। एक तो होम बेस वर्कर के लिए नई कानून साजी करनी है, एक नंबर टू ये है कि जो मौजूदा कानून है उसमें भी हमें शामिल करना है इस होम बेस वर्कर को, तो ये चैलेंजेस और इश्यूज ज़रूर हैं और इस पे हमने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है और इसी सिलसिले में नए कानून साजी करके हमने भेज दिए और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2000 16 میں ہم آپ کو کوئی اچھی خوشخبری سنائیں گے ہوم بیسڈ ورکر کے حوالے سے۔
پاکستان میں ایک طرف وفاقی حکومت ہوم بیسڈ ورکرز کے حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارہ برائے مزدور آئی ایل او کے کنونشن C-177 کی توثیق کرنے سے گریزاں ہیں، دوسری جانب چاروں صوبوں میں ایسے مزدوروں کی شناخت اور مراعات سے متعلق بل التوا کا شکار ہے۔ پاکستان میں مزدوروں کے برعکس صنعتکار ایک مؤثر آواز ہیں جن کی ایوانوں میں بھی نمائندگی موجود ہے۔ مزدوروں کے لیے اٹھنے والی آواز محدود اور کمزور ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے حق میں بہت کم قانون سازی نظر آتی ہے۔ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، کراچی۔
جو سفر محض 4 گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا تھا اسے طے کرنے میں بھارت کے زیر انتظام لداخ کے ایک بیٹے کو 44 برس لگ گئے۔ 71 کی جنگ نے 6 برس کے ابراہیم ثانی کو اپنے والد سے الگ کر دیا۔ والد عبدالغفور مزدوری کے لیے گلگت گئے مگر جنگ کی کھینچی ہوئی لکیر کی وجہ سے واپس اپنے گاؤں نہ لوٹ سکے۔ اب چند روز قبل باپ بیٹے بالآخر دونوں کی ملاقات سکردو کے ہوائی اڈے پر ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ہارون رشید نے باپ بیٹے سے بات کی۔
بس اڈے، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ ایسے مقامات ہیں جہاں طویل دوریوں کے بعد لوگ ملتے بچھڑتے ہیں۔ سکردو کے ہوائی اڈے پر بھی گزشتہ دنوں غیر معمولی طوالت کے یعنی 4 دہائیوں کے بعد باپ بیٹے میں ملاقات ہوئی۔ گلگت کے صحافی موسا چکنگلا بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔
جب ان کا باپ بیٹے کا جو ملن ہوا تو بس وہ اس کے بعد جتنے بھی ایئرپورٹ پہ دوسرے لوگ تھے وہاں پہ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئے تھے اور کافی لوگ وہاں پہ رونے لگے تھے۔ ان کی جو دیکھنے کا منظر تھا اس کے بعد ہمارے خود آنسو میں آنسو آ گئے تھے اور ہم بھی وہیں پہ رونے لگے
تھے۔ رشتے نہیں چھوٹا کرتے، ہاتھ چھوٹے بھی تو رشتے نہیں چھوٹا کرتے، وقت کی شاخ سے وقت کی شاخ سے لمحے نہیں ٹوٹا کرتے۔
بی بی سی اردو سے ٹیلی فون پر گلگت کے ضلع گانچھے سے بات کرتے ہوئے بیٹے ابراہیم ثانی نے بتایا کہ خواہش تو ملنے کی ان کی طویل عرصے سے تھی لیکن کوششوں کے باوجود ایسا نہ ہو سکا۔
اگر یہ سکردو لداخ روڈ کا کھلا ہوتا تو میں 4 یا 5 گھنٹے میں یہاں پہنچ سکتا تھا، تو بہرحال مجھے اتنا دوری سے آنے کے بعد میں یہاں سکردو پہنچا تو اپنی بدنصیبی سے تعبیر کرتے ہیں جی، ہمارا ہی بدنصیبی تھا کہ ایک دوسرا بچھڑ گئے اور یہاں پر بچھڑے ہوئے رہ گیا۔ ملاقات کا آسان طریقہ نہیں ہے، ابھی میرے بہن بھی اسی طرح جو ہے تڑپ رہے ہیں کہ ملاقات کے لیے، لیکن کوئی ایسا آسان طریقہ جو ہے میسر ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔
80 سال سے زائد عمر کے عبدالغفور نے بیوی کی موت کے بعد یہاں دوسری شادی کر لی جس سے ان کے 4 بچے ہیں، ان میں سے 2 معذور ہیں۔
کچھ وقت سننے میں آیا کہ ادھر لڑائی ہو گئی ہے تو میں گاؤں ایک دو گاؤں اور انڈیا والوں نے قرضہ کر لیا تو ہم یہاں مجبوراً پھنس گئے ہیں جی۔
ابراہیم ثانی کافی کوششوں کے بعد 3 ماہ کا پاکستانی ویزا لے کر بالآخر پاکستان پہنچے ہیں۔ بچھڑتے وقت والد یاد نہیں لیکن بعد میں خط و کتابت کے ذریعے تصاویر دیکھی تھیں۔ سن 2000 میں جب اس خطے میں ٹیلی فون آیا تو اس پر بات ہونے لگی لیکن ملاقات کا سبب پھر بھی نہ بن سکا۔ دریافت کیا کہ دونوں ممالک سے کوئی ایسی اپیل وہ کرنا چاہیں جن سے بٹے ہوئے خاندان یکجا ہو سکیں تو ضعیف سی آواز میں عبدالغفور نے کہا،
دونوں حکومتوں نے کہا کہ ملا دیں گے، راستہ روڈ بحال کریں گے، تو ابھی تک کوئی نتیجہ نکلا نہیں ہے۔
پوچھا کہ بیٹے کو 3 ماہ بعد دوبارہ واپس جانا پڑے گا تو ان کا جواب تھا،
ظلم کا تو کوئی حد نہیں ہے، انتہائی ظلم ہو گیا، کوئی چارہ نہیں ہے۔
بیٹے ابراہیم ثانی کا بھی کہنا ہے کہ وہ اب دوبارہ جدائی کے انتظار میں ہیں۔
دوبارہ جدائی کے انتظار میں ہوں جی، کہ مجھ جدائی ہو جائیں گے تو کون سے قیامت برپا ہوں گے، پھر ایک بار مجھے جو ہے اس جدائی کا جو ہے منظر کو دیکھنا ہے اور پھر مجھے ایک دفعہ محسوس کرنا ہے کہ جدائی کیا ہوتا ہے.
ملنا اور پھر بچھڑنا بظاہر زندگی کا حصہ ہیں، لیکن یہ منقسم خاندان مسلسل کرب سے گزر رہے ہیں. ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
ہاتھ چھوٹے بھی تو رشتے نہیں چھوٹا کرتے،
ہاتھ چھوٹے بھی تو رشتے نہیں چھوٹا کرتے. اس کے ساتھ ہی سیٹ بین اپنے اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے سقلینی مام اور پروڈیوسر تھے عادل شاہ زیب. ہمیں سب ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے، لیکن آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ہوگا جو پیش کریں گے عبداللہ فاروق.
بی بی سی کو سرکاری دستاویزات موصول ہوئی ہیں جن میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے بعد اب نام نہاد دولت اسلامیہ پاکستان میں بھی قدم جمانے کے لیے کوشاں ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ممبران نیو یارک میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ شمالی کوریا کے اس دعوے کا جائزہ لیا جائے جو اس نے ہائیڈروجن بم کے تجربے کے بارے میں کیا ہے. بنگلہ دیش کی اسلام پسند تنظیم جماعت اسلامی نے اپنے امیر مطیع الرحمان نظامی کی سپریم کورٹ سے سزائے موت برقرار رکھے جانے پر ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے. ایران نے اپنا تمام سفارتی عملہ سعودی عرب سے واپس بلا لیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق 54 سفارتکار اپنے اہل خانہ کے ہمراہ تہران پہنچ گئے ہیں. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 11 سال کے دوران نچلی ترین سطح یعنی $35 فی بیرل ہو گئی ہے. اور شمالی نائجیریا کی ایک عدالت نے ایک مسلمان عالم کو پیغمبر اسلام کی تذلیل کرنے پر سزائے موت دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.